كفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل صد تکریم معزز و محترم علماء کرام، حاضرین مکرم، بزرگو، نوجوان ساتھیوں، قاری صاحب مجھ سے قبل بات فرما رہے تھے، میرے ذہن میں ایک دور گھوم گیا جب مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ جیل سے باہر آئے، قریباً عرصہ 9 ماہ کے بعد انہوں نے ایک خطاب میں فرمایا کہ میں نے جیل کی کال کوٹھری میں رات کی تاریکیوں میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اصحاب رسول کی عزت و حرمت کی پاسبانی کرتے کرتے میں جان تو گوا دوں گا مگر پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ بات کہنے کو ایسے ہی تھی، لیکن جب میں خود جیل میں گیا، وہ ایک لمبی داستان ہے، مجھے پھر جا کر احساس ہوا کہ اس مرد قلندر نے کیا بات کہی تھی. جب انسان جیل میں جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی آرزو اور خواہش یہ ہوتی ہے وہ جلدی سے جلدی باہر آ جائے، ضمانت ہو جائے، مقدمے سے بری ہو جائے. یعنی کوئی کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کتنا ہی جری کیوں نہ ہو، جیل میں جا کر اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. اور پھر خاص طور پر اگر کسی پر 302 کا مقدمہ ہو تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے پھانسی. جیل میں مشہور ہوتا ہے کہ 302 قتل کا مقدمہ ہوتا ہے کہ 302 کا لفظ اگر درخت پر لکھ دیا جائے تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے. مولانا حق نواز شہید پر 2 آدمیوں کے قتل کا مقدمہ ہے، جیل میں ہے. تو میں نے جیل میں جا کر یہ دیکھا کہ فوراً تڑپ ہوتی ہے، کوئی ملنے آیا اس سے پوچھتے ہیں وکیل سے ملے، تاریخ کا کیا بنا، فلاں آدمی کو کہنا میرے لیے ضمانت کی تیاری کرے، فلاں آدمی کو ملنا، فلاں کی سفارش کرانا، فلاں کی سفارش کرانا، فلاں کے پاس جانا، فلاں کو کہنا کہ ہمارا کچھ تعاون کرے، فلاں کو کہنا کہ مدعیوں سے کہے مہربانی کرے میں بے قصور ہوں، فلاں سے کہنا کہ اگر کچھ پیسے لیتے ہیں تو پیسے لے لیں، مقدمہ ختم کرائیں. وہ جیل میں بیٹھا یہی باتیں سوچتا رہتا ہے، جس طرح پرندہ پنجرے میں پھڑک رہا ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے چونکہ آزاد پیدا کیا ہے، یہ مسجد ہے، ایک آدمی کو آپ 2 دن کے لیے مسجد میں بند کر دیں، ویسے آدمی اپنی مرضی سے پورا سال پورے 10 دن اعتکاف کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی ہے، لیکن اگر آپ اسے بند کر دیں 2 دن کے لیے، دروازے بند کر دیں، تو وہ 2 دن کیا 2 گھنٹے میں پریشان ہو جاتا ہے. جیل تو پھر جیل ہے. تو مجھے وہاں جا کر احساس ہوا کہ جیل میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جو کہتا ہے کہ میں جیل میں رہوں گا، جو کہتا ہے مجھے جیل کی تنہائیاں پسند ہے، مجھے قید خانہ پسند ہے. اور پھر جب جیل میں آدمی کال کوٹھری میں اکیلا ہوتا ہے، جیل کی بیرکیں بھی ہوتی ہیں، جیل میں ہم رہے ہیں، ہم دیکھے جیل میں ہمیں بعض دفعہ کوٹھریوں میں ڈال دیا، 6 دن تک پتہ ہی نہیں کسی کو، ایک ہی سوٹ ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں، دوستوں کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں فلاں جیل میں، وہ رات کو اٹھا کر کہیں اور پھینک دیتے ہیں. جانور کی بھی کچھ قدر ہوتی ہے، انسان کی تو اتنی بھی باقی ویلیو نہیں ہوتی اس وقت. اب جب آدمی بالکل تنہا ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، کوئی مونس و غمخار نہیں، لوگ ٹکرے مارتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، اور پھر جب رات کی تاریکی ہوتی ہے، وحشت، خوف، تنہائی، بچے یاد، پچھلوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اور مجھے اس وقت یاد آئی کہ اس وحشت اور تنہائی میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا، میں ساری زندگی جیلوں میں گزار سکتا ہوں، میں ان تاریکیوں میں زندگی کے پورے لمحات گزار سکتا ہوں، میں ایک رات نہیں زندگی کی ساری راتیں ان تنگ و تاریک کوٹھریوں میں گزار سکتا ہوں، مگر اصحاب رسول کی عزت اور آبرو پہ سودا نہیں کر سکتا. مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے جب مولانا کے بعد پھر یہ ذمہ داری ہم پر آئی. بات یہ ہے کہ جس آدمی کو سمجھ اس کی بات کا علم نہ ہونا، جب تک لا علمی ہے اس وقت تک آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی. ایک آدمی ہے، یہاں ہے، بیٹھا ہے، اب کوئی پرواہ نہیں اسے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بیٹھا ہے، لیکن اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کمرے میں سانپ ہے، جب تک علم نہیں، سانپ ہے، بچھو ہیں، کچھ ہیں، وہ بے پرواہ ہے. اگر اسے اتنا پتا چل جائے کہ اس کمرے میں سانپ آ گیا، اب جناب اس کو قرار نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا، وہ خوف زدہ ہوگا، اگر کوئی چیز حرکت میں بھی آئے گی تو وہ کہے گا شاید سانپ آ رہا ہے. اور جب تک اسے علم نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں. بہن ہی جب تک کسی آدمی کو یہ علم نہیں، کسی مومن کو یہ علم نہیں کہ آج شریعت پیغمبر اور دین خدا کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، آج اسلام کی نظریاتی اور فکری سرحد پر کتنا بڑا حملہ ہو رہا ہے، اور کس قدر خوفناک منصوبے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو تباہ کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کی دولت کو ضائع کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں اور تانے بانے بنے جا رہے ہیں. جب تک کسی آدمی کو علم میں نہ ہو، احساس نہ ہو، تو وہ بڑا بے فکر ہوتا ہے، اور جب کسی کے علم میں آ جائے، کوئی معلوم کر لے اور ہو صاحب درد، ہو دین کی محبت رکھنے والا، ہو دین سے تعلق رکھنے والا، پھر اسے رات کو قرار نہیں آتا، پھر اسے دن کو چین نہیں آتا، پھر اسے سکون کی نیند نہیں آتی. میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، میں قاری صاحب کی بات کے بعد سوچ رہا تھا، ایک وقت تھا جنگ میں ہم گئے، شروع شروع میں شیعت کی کتابیں پاکستان سے جو چھائے ہوئی، قریباً 300-400 کتابیں تو وہ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں، ہمارے پاس ہیں، جو ایران سے شائع ہو رہی ہیں کتنے ترجموں میں، وہ الگ ہیں. قرآن مجید کے ترجمے پاکستان میں پیر ابراہیم ٹرسٹ والوں نے، چاند کمپنی والوں نے اور کئی کمپنیوں نے قرآن کے ترجمے شائع کیے ہیں. قرآن کے ترجمے، قرآن کھولیں، اس کے حاشیے پر، اس کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن تو اصلی نہیں ہے. قرآن کو قرآن کے حاشیوں پر جھٹلایا گیا، قرآن کی عظمت عصمت کا انکار قرآن کے حاشیوں پر. کسی آدمی کو گالی اخبار میں دی جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، خط میں گالی دی جائے وہ برداشت نہیں ہے، رسالے میں کسی آدمی کی توہین کی جائے تو وہ برداشت نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی جماعت صحابہ اس قدر لاوارث کے قرآن کے حاشیوں پر صحابہ کو گالیاں، قرآن کے حاشیوں پر. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، سورہ نور 18 پارہ ہے. یہ وہ مقدس آیات ہیں جن آیات میں خلاق عالم نے سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کیا. منافقین نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، کائنات کی امی کی متحر اور پاک ذات پر جو سنگین نوعیت کا الزام لگایا اور اس کی صفائی اللہ نے دی، آج انہی صفائی کی آیتوں کے حاشیے پر ترجمہ فرمان علی میں وہ کمینہ انسان لکھتا ہے قرآن کی حاشیے پر، کہتا ہے یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی کی ساری بیویاں پاک نام نہ نہیں تھیں. پیغمبر کی ازواج قرآن کے حاشیوں پر بھی محفوظ نہ رہی. ظلم کی جرت دیکھیے, اس کی جسارت دیکھیے. وہ رسالوں سے آگے نکلا, وہ اخباروں سے آگے بڑھا, وہ کتابوں سے آگے بڑھا. اس نے قرآن کے حاشیوں پر قرآن کو جھٹلایا, قرآن کے حاشیوں پر اصحاب رسول کی توہین کی, قرآن کے حاشیوں پر پیغمبر کے گھر کو بھی معاف نہ کیا. اور پھر یہ اس وقت پوری دنیا میں درجنوں زبانوں میں لیبل اسلام کا, ٹائٹل اسلام کا, نعرہ اسلام کا کفر پھیل رہا ہے. لوگ اسلام سمجھ کر یونیورسٹی کے ہونہار طلباء, سکول و اساتذہ کے نوجوان, دینی درد اور محبت رکھنے والے جوان, اسلامی انقلاب کی اپنے دلوں میں تڑپ رکھنے والے لوگ اس لٹریچر کو, ان کتابوں کو اس محبت اور اس خیال سے مطالعے میں لاتے ہیں کہ یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. اسلام کی بات شروع کی جاتی ہے, اسلام کی سربلندی کا نعرہ لگایا جاتا ہے, اسلام کے معاشی نظام کا تصور دیا جاتا ہے, اسلام کے پاکیزہ نظام کا تعارف کرایا جاتا ہے. اسلام 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 کی بات کرتے کرتے ساتھ یہ تصور دے دیا کہ اسلام ہے, اسلام ہے, ہم اسلام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, ہم نے دنیا میں اسلام کا نفاذ عمل میں لانا ہے. وہ اسلام جو حضور لائے ہیں وہ نہیں جو حضور کے بعد ابو بکر نے بگاڑ دیا تھا, وہ نہیں جو حضور کے بعد ارتداد میں تبدیل کر دیا گیا تھا نام اسلام کا. اور اسلام کے نام پر پھر یہ لکھا گیا کہ ابو بکر مومن نہیں مرتد ہو گئے تھے, نعوذ باللہ عمر فاروق مومن نہیں رہے تھے. یہ اتنا بڑا کفر تھا, یہ اتنا بڑا زجر تھا, یہ اتنا بڑا دھوکہ تھا, یہ اتنا بڑا مکر اور فریب تھا جو پوری دنیا میں اسلام کے نام پر مسلمانوں کو مکر و فریب کے جال میں پھنسایا جا رہا تھا. مجھے یاد ہے جو بات میں کر رہا تھا کہ اس وقت بعض دفعہ ایسا ہوتا, ہم شیعہ کی کتاب پڑھتے پڑھتے, ایران کا لٹریچر پڑھتے پڑھتے سو جاتے, اور پھر اچانک آنکھ کھل جاتی, اٹھ بیٹھتے, سوچتے یا اللہ ہم کیا کریں, ہم کریں کیا, ہمارے بس میں سوائے تقریر کے اور کچھ نہیں, ہمارے بس میں سوائے احتجاج کے اور کچھ نہیں. پاکستان کی سرزمین پر تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ کفر تو پوری دنیا میں جا رہا ہے. وہاں ایران کی کم کی یونیورسٹیوں سے نکلنے والے دائی چائنا میں جا رہے ہیں, وہ رشیا میں جا رہے ہیں, وہ نئی آزاد ہونے والی رشیا کی ریاستوں میں جا رہے ہیں, وہ یورپ میں جا رہے ہیں, امریکہ میں جا رہے ہیں, افریقہ میں جا رہے ہیں, وہ پوری دنیا میں اسلام کے نام پر کفر کو پھیلا رہے ہیں اور لوگ اسے اسلام سمجھ کر قبول کر رہے ہیں. اصحاب رسول کی عزت اور آبرو پر حملے اتنے سنگین نوعیت میں ہو رہے ہیں, ہم کہاں تک اس کا مقابلہ کریں؟ ہم جس کے مکلف ہیں ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن اے اللہ اگر تو نے موقع دیا تو ہم دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے, ہم دنیا کے ایک ایک حصے میں جائیں گے, جہاں جہاں یہ کفر جائے گا ہم وہاں وہاں جا کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم کاٹیں گے, اس کی چلتی ہوئی زبانیں روکیں گے اور اس کے کفر سے پردے ہٹائیں گے. اس وقت تک چیر سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کفر کو بلوں میں واپس گزنے کے لیے مجبور نہیں کر دیتے. اور آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے وہ وقت ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا. آج جب ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں, بات سننا آسان ہے, بات کو یہ کیا کہ او جی فرقہ واریت ہے, فرقہ واریت ہے, مولوی لڑانے کی بات کرتا, ہاں جی ہاں, اس مولوی کی بات میں مت آ جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے, جو فروئی اختلافات کی بنیاد پہ بات کرتا ہے, جو اپنی ذاتی تشخص کو ابھارنے کے لیے آپ کے جذبات سے کھیلتا ہے, جو اپنی دین مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان میں افتراق کی راہیں ہموار کرتا ہے. لیکن اگر کوئی کلندر, اگر کوئی دیوانہ, اگر کوئی تیرے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ میری ذات کے لیے نہ آ, اپنے ذات کے لیے نہ آ, میری عزت شہرت منصب اور مقام کے لیے خاک نہ دے, میرا ساتھ دے پیغمبر کی ذات کے لیے, میرا ساتھ دے قرآن کی عصمت کے لیے, میرا ساتھ دے اصحاب رسول کی عزت کے لیے, میرا ساتھ دے مظلوم کائنات امی عائشہ صدیقہ کی آبرو کے لیے, پھر اسے سن, سمجھ میں آئے تو اٹھ اس کے ساتھ چل. دوستو آج جتنی مظلوم اس کائنات میں, میرا دعویٰ ہے جتنی مظلوم اللہ کی دھرتی پر صحابہ کی جماعت ہے آج کوئی اتنا مظلوم نہیں ہے. کوئی آدمی میرے باپ کو گالی دے, او تن بدن میں آگ لگتی ہے, کپڑوں سے باہر آ جاتے ہیں. تو یہ جرت کیسے ہوئی میرے باپ کی توہین کرنے کی؟ تو نے میرے باپ کو لوارث سمجھا ہے؟ ہم اس کی جوان اولاد ہیں. کوئی کسی کی ماں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے, لوگ کہتے ہیں ہم آنکھ نکال کے رکھ دیں گے, لیکن آج دشمن اتنی جرت کرتے ہیں, اتنی جرت. کراچی سے ایک کتاب شائع ہوئی, کتاب کے اوپر روضہ رسول کا خوبصورت فوٹو دیا گیا, خوبصورت رنگین. اور کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے اصحاب رسول کی کہانی قرآن اور حدیث کی زبانی. یہ کراچی سے شائع ہوئی, ناظم آباد سے. نام دیکھو کتنا خوبصورت ہے, اصحاب رسول کی کہانی قرآن اور حدیث کی زبانی. نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. اب کتاب ہے, اب اس کتاب کو لیا, اس کو ہر آدمی, میں کہتا ہوں کتاب, اچھا قیمت کل 10 روپے, یعنی آدمی کا نا, آدمی کہے گا یار نہ بھی پڑھے تو کتاب کا ٹائٹل اتنا خوبصورت ہے, چلو گھر میں ہی سجا رہے گا. اب اس کتاب میں کیا ہے, صفحہ 67 پر حضرت عمر لکھ کر اس نے ایک افسانہ لکھا. کہتا ہے کہ جناب عبد المطلب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زہاقہ تھا, اور وہ اس نے ایک شخص نوفل کے ساتھ بدکاری کی. وہ اس نے تو بڑی گندی کہانی لکھی, وہ بیان بھی نہیں آدمی کر سکتا اتنی گندی کہانی. کہتا ہے اس عورت نے ایک حرامی لڑکے کو جنم دیا, حرامی لڑکے کو. یہ لڑکا پیدا ہو گیا. اب یہ لڑکا, اس کو حضرت عبد المطلب کے ڈر سے اس نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. فلاں آدمی اس کو اٹھا کر لے گیا, وہ جوان ہو گیا. وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے ایک دن جنگل میں گیا, یہ حرامی لڑکا, تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں اس کی ماں لیٹی ہوئی ہے, وہی بدکارا. تو اس میں لفظ ہے کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, اس نے اپنی ماں سے بدکاری شروع کر دی. اس سے ایک حرامی لڑکی پیدا ہوئی. وہ حرامی لڑکی جب جوان ہوئی تو یہ نوجوان جو خود حرامی ہے, جس نے اپنی سکی ماں سے بدکاری کی ہے, اس کے نتیجے میں ایک حرامی آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی گالی ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی گالی, کس کتاب میں؟ جس کتاب کے باہر روضہ رسول ہے اور اوپر لکھا ہے اصحاب رسول کی کہانی قرآن اور حدیث کی زبانی. کون سی قرآن کی آیت ہے, کون سی حدیث کا حصہ ہے؟ یہ خوبصورت کتابیں, یہ انداز, یہ ٹائٹل. ایک شخص نے, اور وہ آج بھی زندہ ہے, جامعہ المنتظر ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور میں, شیعہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. ایران کے جتنے صدر جائے, وزیر اعظم جائے, ایران کا سپیکر جائے, جو بھی جائے, اسے باضابطہ وہاں استقبالیہ دیا جاتا ہے, اور وہ بہت بڑا گڑھ ہے وہاں کا. نواز شریف صاحب کی کوٹھی کے ساتھ ہی ہے. پچھلے دنوں نواز شریف صاحب بھی گئے تھے دعائے مغفرت کرنے کے لیے, وہ اس کا مر گیا تھا وہ محتمم ایک سال پہلے. اس میں ایک شخص ہے غلام حسین نجفی, شعبہ تبلیغ کا سرپرست ہے. وہ کمینہ انسان اب تک 2 درجن سے زائد غلیظ ترین کتابیں لکھ چکا ہے. اس کی ایک کتاب کا نام ہے سہم مسموم فی نکاح ام کلثوم, قریباً 500 صفحے کی کتاب ہے. اس کتاب کے آخر میں اس شخص نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا, وائٹ پیپر, اسے اردو میں اس نے لکھا ہے کرتاس ابیس, جناب عمر کے متعلق کرتاس ابیس. نیچے لکھتا ہے عمر کی وہ خامیاں, عمر کی وہ خامیاں جن کی وجہ سے ملت مسلمہ میں وہ احترام کی نظر سے نہیں دیکھے جاتے. یہ لکھنے کے بعد اس نے نمبر لگائے, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 نمبر لگائے, اور 100 گالی حضرت فاروق اعظم کو وہ لکھی کہ کوئی غیرت مند انسان اسے پڑھ نہیں سکتا, بیان نہیں کر سکتا. اتنی غلیظ ترین گالیاں. اور اس کی بے شمار کتابیں, یہاں مولانا کے پاس ایک کتاب ہے, اوپر لکھا ہے شیخ ثقیفہ, نیچے لکھا ہے ابو بکر کی حیات و کردار, اور نیچے کتے کا فوٹو ٹائٹل پر دیا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مظلومیت ہو سکتی ہے صاحب؟ یہ تو ان پاکستان والوں کو اتنی شے کیوں ملی، اتنی جرت کیوں ہوئی؟ کہ انہیں پیچھے سے سپورٹ ملی، پیچھے سے شیلٹر اور پیچھے سے تعاون ملا ایرانی حکومت کا. انہوں نے تو یہ کیا، ایران والوں نے تو پھر چاند چڑھائے. انہوں نے وہ کتابیں جن میں سر فرشت حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب، جس کتاب کا ذکر خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں کیا کہ ہماری مذہبی مستند کتاب ملا باقر مجلسی کی حق الیقین ہے، جسے مطالعہ کرنا چاہیے. حق الیقین کتاب ہے، کیا ہے؟ فارسی کتاب ہے، ملا باقر مجلسی ایرانی نے لکھی ہے، اور وہ علل اعلان کہتا ہے مفصل از حضرت پرسید کہ ہمارے مفصل جو حضرت جعفر صادق کے انہوں نے شاگرد بنائے ہیں، انہوں نے امام سے پوچھا مرا خبردار حال ابو بکر عمر، ہمیں بتلاؤ کہ ابو بکر عمر کون تھے؟ گفت ہمارے امام نے کہا ہر دو کافر بودند وہر کے اشارہ دوست دارد کافر شود، وہ دونوں کافر تھے جو ان کو دوست رکھے وہ بھی کافر ہیں. یہ کتابیں سرکاری پیسے پر، سرکاری پریس پر شائع ہو کر فارسی میں، عربی میں آج پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں، اور یہ تحفہ دیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر. یہ اور پھر ان کتابوں میں کیا ہے، ایسی ایسی کہانیاں اسی حق الیقین میں ہیں، اسی حق الیقین میں بے شمار چیزیں ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شیطان سے ملاقات ہو گئی کوفہ سے باہر. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو دنیا کا سب سے، تو بہت بڑا ملعون ہے، تجھ سے بڑا اللہ نے کوئی ملعون پیدا نہیں کیا. تو شیطان نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضرت آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں سب سے بڑا ملعون اور لعنتی ہوں. مجھے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید مجھ سے بڑا لعنتی کافر بےمان اور ملعون دنیا میں کوئی نہیں، اور میں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ تو نے مجھ سے بڑا کوئی ملعون اور لعنتی پیدا نہیں کیا. تو اللہ نے کہا نہیں، تجھ سے بھی بڑے بڑے لعنتی ہیں. میں نے کہا یا اللہ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا جا داروغہ جہنم کو میرا سلام دینا، اسے کہنا کہ مجھے وہ بڑے بڑے ملعون دکھائے جو مجھ سے بڑے کافر بےمان اور مجھ سے بڑے اللہ اور دین کے دشمن ہیں. تو شیطان کہتا ہے میں وہاں گیا داروغہ جہنم کو کہا، وہ مجھے لے کر چل پڑا. جہنم کی وادیوں سے ہوتے ہوتے آخری وادی میں ہم پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جہنم کی آخری وادی میں آگ میں دو آدمی جل رہے ہیں اور جناب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور آگ ان کے ایک ایک رونگٹے کو جلا رہی ہے، اور ان کے گلے میں زنجیر ڈالے ہوئے ہیں، اور پھر انہیں اوپر کھینچا گیا. وہ تڑپ رہے تھے، انہیں سولی پہ لٹکایا ہوا تھا، آگ میں جل رہے تھے. جب جہنم کے کنارے پہ پہنچے تو پھر اس وقت جہنم کے اوپر جو فرشتے تھے انہوں نے بڑے بڑے گز ہاتھوں میں لے کر ان کے سروں پر اس طرح مارے کہ ان کے سر ریزہ ریزہ ہو گئے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم میں جا گرے. تھوڑی دیر کے بعد ان کے ٹکڑے پھر ملے، ان کی ہڈیاں پھر ملی، وہ پھر سلامت ہوئے، وہ پھر جلنے لگے، وہ پھر چیخنے لگے، وہ پھر چلانے لگے، وہ پھر سولی پہ لٹکائے جانے لگے. تو شیطان کہتا ہے مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. میں نے کہا مجھے بتلاؤ یہ کون دو ہیں جنہیں اتنا عذاب ہو رہا ہے اور اتنی مصیبت میں ہے. تو مجھے داروغہ جہنم نے کہا دیکھتا نہیں ہے، یہ وہ دو ہیں جو تجھ سے بڑے لعنتی اور ملعون ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے. یہ عبارت حق الیقین میں نہ ہو، اس کتاب کی تعریف خمینی نے نہ کی ہو، یہ کتاب ملا باقر مجلسی کی نہ ہو، یہ ایران کے پریس سے اس وقت بھی شائع ہو کر دنیا میں تقسیم نہ ہو رہی ہو تو ہماری سزا موت ہے. لیکن دوستو اگر یہ کفر، یہ تو میں نے ایسے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خمینی نے کیا لکھا، خمینی نے کیا لکھا، توسی نے کیا لکھا، مجلسی نے کیا لکھا، تبرسی نے کیا لکھا، ان کتابوں میں کیا کفر ہے، کیا اصحاب رسول کے بارے میں کیا کیا مغلظات، کیا کیا بکواسات ہیں. کسی مسلمان کے دل میں اتنی ہمت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر میں ان عبادتوں کو پڑھ دوں اور جس طرح ایک مسلمان درد کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، ممکن ہے ہم نے کئی مرتبہ ایسا کر کے دیکھا ہے، بعض دفعہ ہم نے حوالے پڑھ دیے، بہت سارے نوجوان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، ذہنی توازن ہی کھو بیٹھے، اسے برداشت نہ کر پائے. میں خود سمجھتا ہوں ایسے حوالے صحابہ کرام کے بارے میں اگر انہیں پڑھ دیا جائے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جائے مسلمان کا. لیکن یہ سب کچھ اصحاب رسول کے خلاف. لیکن میرا سوال ہے کہ آج کوئی شیعہ، کوئی ایرانی ایجنٹ، ابو جہل کو گالی دیتا ہے؟ کسی نے ابو لہب کے خلاف کوئی کتاب لکھی؟ کسی نے عتبہ شیبہ عتیبہ کے خلاف کوئی کتاب لکھی؟ کسی نے مکہ کے مشرکوں کو کوئی گالی پر مبنی کتاب لکھی؟ کسی نے فرعون حمان شداد پر کوئی کتاب لکھی؟ کسی نے یہ گالیاں قارون کو دی؟ اور اگر خطاب کا بیٹا پیغمبر کا دامن پکڑ کر صاحب ایمان نہ بنتا تو کوئی عمر فاروق کو گالی دیتا؟
نہیں.
اگر قحافہ کا بیٹا پیغمبر کے سنگ سنگ چل کر پیغمبر کے ساتھ مشکلات میں پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی راہوں میں سختیوں کی وادیوں میں تکلیفات کے دور میں ہجرت کی راتوں میں پیغمبری کو کندھے پہ اٹھا کر ان بلندیوں کو عبور نہ کرتا اور دکھوں میں راحتوں میں سفر میں حضر میں جہاد میں ہر لمحے پر نبوت کے ساتھ صدیق اکبر نہ رہتے اور صدیق اکبر نے دامن نبوت نہ تھاما ہوتا تو آج کوئی انہیں گالیاں دیتا؟ آج کوئی ان کی توہین کرتا؟ تو جرم کیا ہوا؟ جرم یہ ہوا کہ وہ پیغمبر کا ساتھ دے بیٹھے. جرم یہ ہوا کہ انہوں نے دامن رسول تھام لیا. جرم یہ ہوا کہ ان کی وجہ سے اسلام چار دانگے عالم میں پھیلا. جرم یہ ہوا کہ نبوت نے ساری زندگی انہیں نہ چھوڑا اور یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وصیت نامہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. فرمایا مجھے میرے انہی کپڑوں کو دھو کر کفن دے کر روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا, میرے جنازے کو پیغمبر کے حجرے کے سامنے رکھ کر آواز دینا اللہ کے رسول ابو بکر آ گیا ہے, اگر روضے سے آواز آئے کہ ابو بکر کو میرے ساتھ دفن کر دو اجازت مل جائے تو پیغمبر کے پیروں میں سلا دینا ورنہ مجھے جنت البقیع میں لے جانا. جنازہ تیار ہوا ہے, چار پائی پیغمبر کے روضے کے سامنے لا کے رکھ دی اور آواز دی کہ ابو بکر آیا ہے. روضے رسول سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, حبیب کو حبیب کے خاص سلا دو. یہ کون تھا کہ جنہیں نبوت دنیا سے جا کر بھی نہیں بھولتی, پیغمبری اس کائنات کو چھوڑ کر بھی جس کو بھول نہیں پاتی, جس کے لیے دروازہ حجرہ پیغمبر کا کھلا ہے, جس کے لیے رسول کی آواز آئی ہے اور پیغمبر نے فرمایا میرے حبیب کو میرے ساتھ سلا دو, جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں بستر لگائے سوئے ہوئے ہیں, ساری دنیا سلام پڑھتی ہے, ساری دنیا درود بھیجتی ہے, ساری دنیا پیغمبری پر درود و سلام پڑھتی ہے. جہاں وہ درود و سلام پیغمبر کی قبر پہ جاتا ہے وہاں وہ درود و سلام ابو بکر و عمر کے پاس بھی تو جاتا ہے. دوستو آج نبی کے ساتھ سوئے ہوئے کی عزت محفوظ نہیں ہے, آج ان کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں, وہ چوک و چراؤں میں گالی گلوچ اور تبرہ بازی کا نشانہ اس قدر حد ہو گئی. محرم کے جلوس نکلتے ہیں, چالیسویں کے جلوس نکلتے ہیں, یہ جلوس جا رہے ہیں, یہ ماتمی جلوس, یہ ماتم بردار, یہ خنجر بردار جلوس جا رہا ہے. آگے گیٹ ہے شیرا والا گیٹ, گزر جائے گا. شہر کامل پور ہے, گزر جائے گا. توبہ ٹیک سنگھ ہے, سکھ کے نام سے گزر جائے گا. لیل پور ہے, انگریز کے نام کے نیچے سے گزر جائے گا. منٹ کمری سے گزر جائے گا, کامل پور سے گزر جائے گا, ہندو کے نام کے نیچے سے گزر جائے گا. لیکن جب کسی دروازے پہ لکھا ہے باب عمر, کھڑا ہو گیا, کہتا ہے نام مٹاؤ. باب ابو بکر, کہتا ہے نام مٹاؤ, ہم نہیں گزریں گے جب تک نام نہیں مٹائے جاتے, نام مٹاؤ. پھر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتا جو یہ کہتا ہے نہیں یار بردباری ہونی چاہیے, نہیں تحمل سے مظاہرہ ہونا چاہیے, نہیں صبر کیجئے, کوئی نہیں نام ہی تو ہے. آپ کے شاید علم میں نہیں, جنگ سٹی میں ایک دروازے پر ایک گیٹ ہے, گیٹ پرانا شہر ہے, جیسے شہروں کے گیٹ ہوتے ہیں, گیٹ تھا, جلوس گزرا کرتا تھا. ایک مرتبہ جلوس گزرا تو نظر پڑی کہ اس گیٹ کے اوپر کسی نے لکھ دیا ہے باب عمر. کیا لکھ دیا ہے؟ باب عمر. جلوس ہو گئے, کہنے لگے نام کو مٹاؤ. فوج پولیس نام مٹانے کے لیے بڑی تو جوان کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا فاروق اعظم کا نام نہیں مٹ سکتا, ہم عمر فاروق کے نام کو نہیں مٹانے دیں گے. انہوں نے کہا مٹے گا؟ انہوں نے کہا نہیں مٹے گا. فاروق اعظم کے نام کا تحفظ کرتے ہوئے پانچ مسلمانوں نے گولیاں کھا لی, لیکن فاروق اعظم کے نام پہ آج نہیں آنے دی. آج بھی باب عمر قائم ہے, عمر کے نام کا صدقہ ہے, ان شہیدوں کے خوف کی قربانی ہے کہ جنگ سے رافضیت کا نام مٹ گیا ہے. دوستو یہ اصحاب رسول سے اتنی چڑ, ان مقدس صحابہ کرام سے اتنی دکھ, کہ نام برداشت نہیں، نام تبرہ گالیاں دیں گے، اشارے کر کے ان کے لعنت بھیجیں گے. یہ لعنت بھی صحابہ پر بھیجیں، گالیاں بھی دیں، ان پہ کفر کے فتوے بھی لگائیں، پیغمبر کے دل کو روزے میں دکھائیں، اور پھر یہ کہیں ہمیں اسلام کا چیمپئن مان لو، ہمیں اسلام کا ہیرو مان لو، ہمیں اسلامی انقلاب کا علمبردار تسلیم کر لو، اور ہمارے اسلام کو اینجل بنا کر، ہمارے ساتھ چل کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، بھائی کو بھائی بھائی سمجھ کر ہمارے ساتھ سخت کر دو. واللہ عاجز نہیں ہے جس کے دل میں اصحاب رسول کی عزت آبرو نہیں ہے. وہ آسمانوں سے اتر آئے، وہ زمزم کے پانی سے کیوں نہ نہا لے، وہ مکے کی بیت اللہ کے غلاف کو اپنا اپنے وجود کا لباس کیوں نہ بنا ڈالے. میں اس کے ساتھ جنگ لڑوں گا، میں اس کے ساتھ لڑائی لڑوں گا، میں اس کے بس کا پرچار کروں گا، میں یہاں تک کہ یا اس کو فراشت ڈالوں یا اپنے آپ کو شہادت کے تختار پیش کر دوں، اس وقت تک اسے معاف نہیں کیا جائے گا. صحابہ کرام کی عزت اور آبرو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے. کیوں نہ ہو، صحابہ ہیں تو اسلام ہے. صحابہ تو کچھ نہیں بھی، کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم مسواک کی سنت بھی نہیں، نماز کے فرائض بھی نہیں، واجبات کی شکل بھی نہیں، دین کا نقشہ بھی نہیں، شریعت کا ڈھانچہ بھی نہیں، قرآن کا وجود بھی نہیں، احادیث کا ذخیرہ بھی نہیں. ہوگا تب جب صحابہ پہ اعتماد ہوگا، ہوگا تب جب صحابہ پہ، جب صحابہ پہ، صحابہ ہیں تو سب کچھ ہیں، صحابہ نہیں تو کچھ نہیں. کس نے دیکھا کہ نبوت اس طرح سوئی تھی؟ کس نے کہا کہ پیغمبر بیدار ہوئے تو یہ پڑھ رہے تھے؟ کس نے کہا کہ پیغمبری نے وضو ایسے کیا تھا؟ کس نے بتلایا کہ حضور نے نماز ایسی پڑھی تھی؟ پورا دین صحابہ کی وساطت سے پہنچا ہے. آج لوگوں نے کہا، دشمنوں نے پروگرام بنایا، کہو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے. بس اگر جناب ہم صحابہ کو اگر نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ اخباروں میں میں تو حیران ہوں، یہاں کے اخباروں میں نقطۂ نظر شائع ہوتے ہیں کہ صحابہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے. گلاسکو میں آج سے چار روز پہلے میں تقریر کر رہا تھا، علامہ خالد محمود تقریر کر رہے تھے تو ایک آدمی آ گیا، اس نے آ کر کہا اسلام میں ابو بکر عمر کو اگر نہ مانے تو کیا فرق بنتا ہے. میں حیران ہوا، اتنی جرت، اتنی جرت کہ آج یہ ذہن بن گیا. یہ ذہن کس نے دیا کہ ابو بکر عمر کی کوئی حیثیت نہیں، صحابہ کا اسلام میں کوئی مقام نہیں؟ اسی سارس کے خلاف، اسی اسلام کے خلاف، اس کفر پہ مبنی تاریخ کے خلاف، اسی ذہنی تغیر و تبدل کو پیدا کرنے والی ناپاک جسارت کے خلاف سپاہ صحابہ کی کھلی جنگ ہے، سپاہ صحابہ کی لڑائی ہے. سپاہ صحابہ بچے بچے کے ذہن میں ڈالے گی کہ جب تک صحابہ کی جماعت پر اعتماد نہیں ہے، اسلام کامل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے، اور کوئی فرد بھی مومن نہیں ہے. دین کی تکمیل تب ہوتی ہے، اسلام کا تصور ذہن میں تب آتا ہے، اور آدمی مسلمان تب ہوتا ہے جب صحابہ پر اعتماد ہو، جب صحابہ پر. اور قرآن کریم نے بھی کیا خوب کہا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگو، اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے، اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت یافتہ ہوگے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر ان سے منہ پھیرو گے، کن سے؟ کن سے؟ فانما هم فی شقاق، گمراہی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، کفر ہے، دجل ہے، فریب ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی. ہدایت جب بھی ملے گی ابو بکر کی جوتیوں میں ملے گی، ہدایت جب بھی ملے گی عائشہ کی حرمت میں ملے گی، ہدایت جب بھی ملے گی صحابہ کی عزت و آبرو میں ملے گی. سپاہ صحابہ، اصحاب رسول کی عزت و ناموس کی جنگ لڑنے والی اس تنظیم کا نام ہے جو تقریروں پہ جنگ نہیں لڑ رہی، جو محض دعووں پہ جنگ نہیں لڑ رہی، جس نے اس جنگ میں اپنے کڑیل جوان دیے ہیں، جس نے اس جنگ میں اپنا جوان خون دیا ہے. میں ابھی سوچ رہا تھا کتنے شہیدوں کے وہ چہرے میرے سامنے گھوم گئے، میں سوچتا تھا کس طرح میرے شاگرد جو خاک و خون میں نہائے، کبھی وہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ بہت سارے میرے ایسے شاگرد تھے جن کو میں پڑھاتا وہ مارا بھی کرتا تھا کراچی میں، وہ کفن پہن گئے. کتنے ایسے ساتھی جن ساتھیوں کو ہم نے اس جماعت میں لائے، انہیں پروان چڑھایا، وہ بڑے، وہ پلے، لیکن آج قبروں میں سو گئے. آج چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کر گئے. ایک ساتھی کی مجھے نہیں بھولتا، حاجی نوید اقبال، جس نے شروع شروع میں ہمارے ساتھ چلا، فیکٹری تھی، کارخانہ تھا، کاروبار تھا، اپنے باپ کے دو بیٹے تھے، ایک امریکہ میں چھوٹا بھائی ایک خود تھا، دو تین بچے. ایک سال پہلے باپ شہید کر دیا گیا صرف اس جرم میں، اور چند مہینے پہلے وہ بھی شہید ہو گیا. کارخانے بند، فیکٹری بند، پورے گھر میں ایک ہوکا عالم تاری ہے. وہ قبروں میں جا کر سو گئے ہیں، اور یہاں پیچھے میں حیران ہوتا ہوں کہ تم کیسے چلے گئے. اور وہ کیا تھی، جب میں مجھے ملتے کہتے لگے شہادت کی دعا کرو، شہادت کی دعا کرو. ہنستے ہنستے گھر آج اجڑ گئے، آج وہ چہرے مسکراتے ہوئے پھولوں جیسے قبروں کے پتال میں اتر گئے. لیکن دوستو، چاہے ایک ہو، چار ہزار ہو، ایک جان نہیں لاکھوں جانیں دے دی جائیں گی، لیکن صحابہ کرام کی عزت اور آبرو پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی. اسلام میں جانیں تو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کچھ نرمی کرو، آپ کے پیچھے لگے ہیں، مولانا حق فاروقی صاحب کے پیچھے لگے ہیں. دوستو نرمی کرتے ہیں آج بائے صاحب. اور کچھ لوگ کہتے ہیں چدراٹ جاتے ہیں، چدراٹ چدراٹ کے طالب ہیں. میں کہتا ہوں آج سپاہ صحابہ جس موقع پر ایک قدم پیچھے ڈالے اور اتحاد شیعہ سنی بھائی بھائی کا ایک نعرہ لگا دے، ٹیلی ویژن، ریڈیو، کاریں، کوٹھیاں، بلڈنگیں، اعلی منصب، وزارتیں، عہدے سپاہ صحابہ کے قدموں میں موجود ہیں. لیکن یہ مشکل راستے، یہ کانٹوں بھری منزلیں، یہ پریشانیوں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ کفن پہنتے صورتیں، یہ قبروں میں اترتے ہوئے لاشیں، ہر چیز برداشت ہے، لیکن یہ بات برداشت نہیں. شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پیغام یہی ہے، آواز یہی ہے، مومن وہ ہے جو صحابہ کو مانے. جو صحابہ کو نہیں مانتا، اس جیسا کائنات میں بڑا کافر کوئی نہیں. چاہے جبا ہو، چاہے دستار ہو، چاہے شکل و صورت اس کی کیسی ہی مومنانہ کیوں نہ ہو، ایمان صحابہ سے محبت کا نام ہے، ایمان صحابہ پہ اعتماد کا نام ہے، ایمان اصحاب رسول کی پیروی کا نام ہے، ایمان اصحاب رسول کی اطاعت کا نام ہے، ایمان اصحاب رسول کی محبت کا نام ہے، ایمان اصحاب رسول کے عشق کا نام ہے، ایمان اصحاب رسول کی محبت کا نام ہے، ایمان اصحاب رسول سے تعلق کا نام ہے. یہ سب کچھ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. یہ ایمان دوستو آپ کے پاس صرف اس لیے آئیں کہ یہ صدائے حق آپ کے کانوں تک پہنچائیں، یہ آواز آپ تک پہنچا کر کل قیامت کو اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اپنی عہد سے بری الذمہ ہو سکیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ کل یہ نہ کوئی کہے ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نہیں جانتے تھے. اٹھو، اس جہاد میں ملو، اس کارواں میں شامل ہو، زندگی گزارو اسلام کے اصولوں کے مطابق. مردہ زندگی سے مجاہدانہ زندگی ہزار گنا بہتر ہے. اس ذاکر سے، اس شاغل سے، اس نمازی سے، اس پرہیزگار کی ساری زندگی کی ذکر و اذکار سے مجاہد کا ایک قدم بہتر ہے. تیرے گناہوں کی معافی تیرے خون کے ایک قطرے میں موجود ہے. اٹھ، اس کے لیے جہاد کر، اس راہ میں چل. جو چلتے ہیں ان کے لیے دعا کر، جو چلتے ہیں ان کے لیے تعاون کر، ان کے لیے خیر کے کلمات پڑھ، ان کے موقف کو سمجھ، ان کے غائبانہ طور پر ان کی فتح کامیابی کی تمنا اور آرزوئیں لے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ، ایمان صحابہ کی محبت سے وابستہ ہے، ایمان صحابہ کی. اللهم صل وسلم دائما على نبينا محمد، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللهم رب اغفر وارحمنا، اللهم انا نسالك الخير، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل، اللهم انصرنا وانت خير الناصرين، وافتح لنا وانت خير الفاتحين، ربنا انا مغلوب فانتصر، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.